بعد. سالبہ بن حاتم انصاری ایک شخص مدینہ منورہ کا رہائشی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، میرے پاس مال آ جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ مال تو میں بھی پسند نہیں کرتا، اگر میں چاہوں تو بہت پہاڑ سونا بنا دیا جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلا پھرا کرے، لیکن میں مجھے ایسی زندگی پسند نہیں ہے، لہذا تم بھی اس خواہش سے باز آ جاؤ. اس وقت وہ شخص واپس چلا گیا، لیکن پھر کسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر پھر دوبارہ یہ درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں. البتہ ایک بات اس نے ایک اور عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا تو میں جو حقدار ہیں ان کا حق ادا کروں گا اور جس کا بھی جو حق ہوگا اس کا ادا کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار کرنے پر دعا کر دی. آپ کے دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس زمانے میں جو مال سمجھا جاتا تھا، بکریاں، اونٹ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ جہاں رہتا تھا وہ حصہ زمین کا کم پڑنے لگا. تو اس نے باہر کہیں جگہ بنا لی اپنی اور وہاں سے صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آیا کرتا تھا اور باقی نمازیں اپنی جگہ پر ہی وہ پڑھا کرتا تھا. لیکن بکریاں تیزی سے بڑھتی رہیں یہاں تک کہ وہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی، تو اس نے مدینے سے باہر ایک جگہ تھی وہ جگہ خرید لی اور وہاں چلا گیا اور وہاں بھی اس مال کے بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ اس سے بھی پھر اور آگے دور چلا گیا اور جو جمعے کے جمعے حاضر ہوتا تھا وہ جمعہ بھی اس کا ختم ہو گیا اور مسجد نبوی کی حاضری اور جماعت یہ سب چھوٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ سالبہ کہاں ہے، یہ اس کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا کہ یہ جگہیں سب کم پڑ گئیں اور جس جگہ وہ اب ہے وہ مدینے سے کافی دور ہے، اس لیے اب وہ یہاں آ نہیں سکتا اور نظر نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا کہ یا وی حسالبا، یا وی حسالبا، یا وی حسالبا، تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ سالبا پر افسوس ہے، سالبا پر افسوس ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک آیت نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اس میں صدقات کی وصولی کا حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں سے صدقات وصول کیے جائیں. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قانون صدقہ جو تھا وہ لکھوا کر عاملوں کے سپرد کیا تاکہ قرب و جوار میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہ ان کے پاس جائیں اور لوگوں کے جو اموال ہیں اس کی زکات اور صدقات وصول کریں تاکہ مسلمانوں کے کام آ سکے. چنانچہ دو عامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو پورا لکھوا کر ان کے سپرد کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے یہ لے کر جاؤ، اور ساتھ میں خاص طور پر فرمایا کہ سالبہ کی طرف بھی جانا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مال دیا ہے تو اسے کہنا کہ اپنے مال کی زکات اور اپنے مال کا جو صدقہ ہے وہ نکالے. اور پھر اسی طرح ایک اور شخص بنی سلیم کے ایک شخص سے ان کے لیے بھی کہا کہ ان کے پاس بھی جانا اور ان سے بھی جا کر جو صدقات کی وصولی ہے وہ کر کے آنا. چنانچہ یہ دونوں عامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہوئے، لوگوں کے پاس ہوتے ہواتے یہ سالبہ کے پاس بھی پہنچے اور جا کر یہ قارون صدقات جو ہے وہ دکھایا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اور اس پر اتنا صدقہ زکات واجب ہوتی ہے، تم ادا کرو تاکہ وہ بیت المال میں جمع ہو اور مسلمانوں کے مصارف میں آئے. اس شخص نے وہ سارا قانون پڑھا اور پڑھ کے کہہ رہے یہ تو ایک ٹیکس ہو گیا، جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے تو یہ وصول نہیں کرنا چاہیے. پھر کہنے لگا کہ اچھا خیر تم جاؤ اور لوگوں سے زکات اور صدقات وصول کر لو، جب واپسی میں گزرو تو میرے پاس سے بھی ہوتے ہوئے جانا. بہرحال یہ دونوں عامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک اور شخص بنو سلیم قبیلے کے ان کے پاس پہنچے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون پڑھا اور بہت ہی خوشی کے ساتھ جو اس کے پاس اللہ نے اسے مال دیا تھا، جتنا مال اس کا بنتا تھا اس سے بھی زیادہ اچھا اور عمدہ قسم کا مال خود لے کر دونوں عاملوں کے پاس وہ شخص آیا. تو ان عاملوں نے کہا کہ ہمیں اوسط درجے کا مال لینے کا حکم دیا گیا ہے، جو مال تم لائے ہو یہ بہت اعلیٰ قسم کا ہے، لہذا ہم یہ مال نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلا موقع ملا ہے اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو مال میں دے رہا ہوں چونکہ دل کی خوشی کے ساتھ دے رہا ہوں، اس لیے اسی کو لے لیا جائے اور میں اپنے دل کی خوشی سے ہی سب دے رہا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے قبول کر لیا۔ وصول کرتے ہوئے دوبارہ جب سالبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ لاؤ ذرا دوبارہ مجھے قانون دکھاؤ۔ انہوں نے پھر دوبارہ دکھایا تو اس نے پھر وہی لفظ کہے کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، جزیہ ہو گیا، جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے تو وصول نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کہنے لگا کہ اچھا خیر ابھی تو تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں بعد میں دیکھوں گا، غور کروں گا، سوچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں عامل لوگوں سے صدقات وغیرہ وصول کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے صالبہ کے حال کا بتایا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یا وہی ہسا البا، یا وہی ہسا البا، یا وہی ہسا البا، یعنی پھر تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ صالبہ پر افسوس ہے۔ اور انہوں نے پھر ساری حقیقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی۔ تو اس مجلس میں ایک شخص جو صالبہ کا رشتے دار تھا وہ موجود تھا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں مال دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم اس میں سے صدقہ دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک اعمال کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ اور لیکن جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جب یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی اور اس مجلس میں پڑھ کر سنائی گئی تو ایک صاحب جو ان کے رشتے دار تھے وہ صالبہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے بندے تیرے لیے قرآن مجید نازل ہو گیا، تو نے کیا کیا؟ اب یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اپنا مال پیش کیا اور کہا کہ میرا مال، میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے روک دیا ہے، لہذا میں تیرا صدقہ قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ شخص ناکام واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ پھر حاضر ہوا اور اس نے آ کر اپنا مال پیش کرنا چاہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو میں کس طرح کر سکتا ہوں، لہذا انہوں نے بھی اس کا مال قبول نہیں کیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شخص آیا، حضرت عمر فاروق نے بھی وہی جواب دیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا اور اپنا مال پیش کیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دو خلفاء نے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہاں تک کہ یہ شخص دور عثمانی میں انتقال کر گیا اور مر گیا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی نحوست سے بچائے۔ بعض اوقات بعض اعمال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ انسان بعد میں اس کی تلافی بھی کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شخص آ گیا تھا اور اس نے توبہ بھی کر لی تھی اور اپنا مال بھی پیش کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ یقیناً یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی یہ بات بتلا دی تھی کہ فی الحال یہ منافقانہ طور پر مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ مال دے رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ اب بھی مال دینے کا ہے نہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع فرما دیا کہ یہ شخص نفاق کی ایک قسم پر ہی ہے اور اس کی توبہ سچی نہیں ہے، لہذا اس کا مال قبول نہ کیا جائے۔ ہمارے لیے اس میں عبرت کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض اعمال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ انسان توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ خدا نہ کرے کوئی وقت کسی وقت زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے یا کوئی برا عمل ہو جاتا ہے جس کی نحوست سے انسان توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال بد کی جو نحوست ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک خاتون پریشان ہیں اپنے حالات کی وجہ سے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اور بھی جو ہمارے مسلمان بھائی مرد ہوں عورتیں ہوں جو بھی پریشان ہیں جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کے حالات کو درست فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجئے، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے جو ثمرات ہیں انوارات ہیں اپنے فضل خاص سے ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی مستقل توفیق عطا فرمائیے، دائمی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.